سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد الزمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، وسعت قلب عاشقہ عرض و سما سے کم نہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے اس کے دل میں تمام کی تمام کائنات، یہ سورج چاند ستارے، تمام کائنات اس کے دل کے گویا کونے میں سما جاتے ہیں. اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے دل کے کونے میں سما گئے، کیونکہ اس میں خالق دو جہاں تجلی فرما ہوتے ہیں. وسعت قلب عاشقہ عرض و سما سے کم نہیں. اشک راہ عاشقہ نجم و سما سے کم نہیں. اشک راہ عاشقہ نجم و سما سے کم نہیں. ان کا یہ قوم آرزو عہد وفا دیوا پاس کم نہیں. اشک راہ عاشقہ نجم السما سے کم نہیں. ان کا یہ خونِ آرزو اے دیوا پاس کم نہیں. جو ہے عطا کرم چھپا ہوا ہوتا ہے. ایمان والوں کے لیے اس میں کرم چھپا ہوا ہوتا ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلا و مصیبت ہے، لیکن اس بلا و مصیبت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کرم چھپا ہوا ہوتا ہے. لہذا جیسے بھی حالات ہوں ان میں اللہ تعالیٰ سے راضی و رضا رہنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے.
ان کی نظر کے حوصلے رشک شانِ
اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کی ایسی ہمت پیدا ہو جاتی ہے.
ان کی نظر کے حوصلے رشک شانِ کائنات. ان کی نظر کے حوصلے رشک شانِ کائنات. وسعت قلب عاشقہ عرض و سما سے کم نہیں. وسعت قلب عاشقہ عرض و سما سے کم نہیں. یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا. یا رب یہ درد سارے مرض کی ہے دوا. ہے یہ مرض تیری عطا
جو کہ شفا سے کم نہیں ہے یہ مرض تیری عطا، جو کہ شفا سے کم نہیں یا رب یہ درد دل تیرا، سارے مرض کی ہے دوا یا رب یہ درد دل تیرا، سارے مرض کی ہے دوا ہے یہ مرض تیری عطا، جو کہ شفا سے کم نہیں ہے یہ مرض تیری عطا، جو کہ شفا سے کم نہیں نفس کو پر فنا، باقی رہے نہ کچھ منا، نفس کو کر دے تو فنا، باقی رہے نہ کچھ منا، راہ میں کی ناز و کبر جو روز ما سے کم نہیں، راہ میں جو روز ما سے کم نہیں،
یعنی تکبر کرنا یا ناز دکھانا، اپنے کو اچھا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے متقی ہیں، یہ ناز اور کبر جو ہے یہ اپنے اوپر ظلم سے کم نہیں ہے، جو رو جفا کے معنی ظلم، یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔
نفس کو درد تو فنا، باقی رہے نہ کچھ منا، نفس کو کر دے تو فنا، باقی رہے نہ کچھ منا، راہ میں کی ناز و کبر جو روز پا سے کم نہیں، اشک روانِ عاشقاں نجم السما سے کم نہیں، ان کا یہ خون آرزو عہد وفا سے کم نہیں، یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل بھی نہ تھا، یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل بھی نہ تھا، یعنی جو درد دل دیا دونوں طرح سے کم نہیں، یعنی جو درد دل دیا دونوں طرح سے کم نہیں، یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل بھی نہ تھا، یعنی جو درد دل دیا دونوں طرح سے کم نہیں، ان کی عطا خواجگی میری عطا میری ادا سے کم نہیں، لیکن میرا قصور بھی میری ادا سے کم نہیں، ان کی عطا خواجگی میری ادا بندگی، لیکن میرا قصور بھی میری سے کم نہیں، جلوائے حق کے سامنے حیرت بے زبان کہیں، جلوائے حق
کہ نیک اعمال آخرت کی کرنسی ہے، آخرت کا سکہ ہے۔ میرے شیخ قطب جمع عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب عطام اللہ وزلہ علینا فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو۔ ایک بزرگ نے جو حدیث پاک ہے کہ کن فی دنیا کا انہ کا غریب، اس کو بہت اچھا اشعار میں کہا ہے، بہت سادہ اشعار میں فرمایا ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا یہ شعر ہمارے حضرت وقت پر کثرت پڑھا کرتے تھے کہ ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، آخرت میں دیکھنا ہے۔ اصل ہماری حیات جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ جس طرح کوئی مسافر خانہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی جی نہیں لگاتا، اس میں کوئی اپنا بنگلہ نہیں بناتا، اس میں کوئی ایئر کنڈیشن اور ایسا کوئی عالیشان قسم کا کمرہ اور اہتمام نہیں کرتا کہ ابھی یہاں تھوڑی دیر ہمیں ٹھہرنا ہے۔ جتنی دیر ٹھہرنا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہم خرچ کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت کے مطابق کھا پی لیتے ہیں، اس کی ضرورت کے مطابق انتظام کر لیتے ہیں آرائش آسائش کا، تو لیکن جو ہے وہاں زیادہ جی نہیں لگاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ کہ مسافر جس طرح رہتا ہے یہی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور بہترین اس کو اشعار نے فرما دیا ہے کہ مسافر جب جگہ سے مسافر خانے سے جی نہیں لگاتا، تو اسی طرح سے دنیا ایک مسافر خانے کی طرح ہے، اور اس میں کام کیا کرنا ہے کہ دو ہی کام کرنے ہیں۔ حقیقت میں تو ایک ہی کام ہے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور کوئی ہمارا کام ہمارے ذمے نہیں لگایا گیا سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اب ہماری زندگی کے اندر کس قدر جھمیلے ہیں، کس قدر مقاصد ہیں، کس قدر ٹارگٹ ہم نے لگائے ہوئے ہیں، کس قدر ہدف ہم نے لگائے ہوئے ہیں کہ ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، یہ بھی ہمیں ملے، یہ بھی ہمیں ملے، یہ بھی ہمیں ملے۔ لیکن حقیقت کیا ہے ہماری زندگی کی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی ہے ہم نے تمہاری خدمت کے لیے۔ سورج، چاند، ستارے، نباتات، مویشی، جتنے بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں سب کی سب جو ہے وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ دور دور یہ ستارے جو ہیں یہ بھی ایک خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی ایک اصل خدمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ان سے ہمیں ملتی ہے کہ خدا تعالیٰ کتنے عظیم و شان ہے۔ اتنی بڑی بڑی کائناتیں جیسی ہماری کائنات ہے، اتنی بڑی بڑی بہت سی کائناتیں خلا کے اندر تیر رہی ہیں اللہ کے حکم سے، یہ سب کائناتیں جو ہے اللہ کے قدرت کا نظارہ ہے۔ ابھی تک سائنسدان ان کائناتوں کو دریافت کر رہے ہیں، بڑے بڑے بلیک ہول بتائے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے بلیک ہول ہیں جن کے اندر ابھی تک کوئی سمجھ نہیں سکا کہ کیا ہے، کس طرح کے بنے ہوئے ہیں، کیسے ان تک پہنچ ہماری ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ستارے اور بڑی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات پھیلائی ہوئی ہے آسمان و زمین میں، تو یہ بھی اس کا بہت بڑا ایک خدمت انسانی یہ ہے کہ انسان ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کیسی عظیم الشان قدرت والے ہیں۔ اور باقی جو یہ سورج، چاند، ستارے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ سورج حرارت پہنچاتا ہے، اس سے پانی گرم ہو کر باغ بن کے اٹھتا ہے، اور اس سے جو ہے بارش برستی ہے، پھر سورج جو ہے اس کی حرارت سے بلہ پکتا ہے، اور ہزاروں کام ہوتے ہیں جو اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ اور روشنی کس قدر کرتا ہے کہ سورج کے سامنے کتنے بھی پاور کا بلب جلا لو، 1 کروڑ پاور کا بلب بھی جلا لو، لیکن وہ سورج کے سامنے بالکل پھیکا معلوم ہوگا۔ کس قدر روشنی اللہ تعالیٰ نے سورج میں عطا فرمائی ہے، کس قدر حرارت ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق اس کا فاصلہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور وہاں سے اتنی دور سے یہ اتنی حرارت پہنچا رہا ہے۔ کس قدر یہ عظیم و شان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے سورج۔ اسی طرح سے چاند کے بھی بہت سی خدمات ہیں، اسی طرح کائنات کی ہر چیز کی جو ہے وہ خدمات ہیں۔ تو فرمایا ان دنیا خلقت لکم، یہ سب کچھ تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اور اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو ہم اپنے اصلی کام سے ہٹ گئے ہیں، اور جو ہمارے ذمے نہیں تھا وہ کام ہم نے لے لیا، اور جو کام جو ہے اللہ کے ذمے تھا وہ کام ہم نے لے لیا، اور وہ کام کرنے لگے جو ہمارا ہے نہیں بلکہ وہ خادموں کا ہے۔ تو خادم جو ہے وہ مخدوم بن گیا اور مخدوم جو ہے وہ خادم بن گیا, الٹا معاملہ ہو گیا. تو دنیا میں آ کر بس ایک ہی کام کرنا ہے حقیقت میں, کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور راضی کرنے کے لیے دو طریقے ہیں, ایک یہ کہ وہ ان کاموں کو بجا لائے, طاعت کو بجا لائے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج اور باقی جو بھی اسلام کے شعبے ہیں, یہ سب ذکر و اذکار, تلاوت, یہ سب جو ہے عبادات مثبتہ ہے, اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے. اور دوسری طرف عبادات منفیہ ہیں کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رک جانا. تو یہ حقیقت میں دو ہی کام کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہم سب کو حاصل ہو جائے گی, اور زیادہ مشکل بات نہیں ہے. آہستہ آہستہ آدمی چلتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے رہتے ہیں. اور خطاؤں سے جو لوگ ڈرتے ہیں تو گناہوں سے ڈرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھول رکھا ہے. جب بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کا راستہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک گناہ سے بھر جائے, یہ بات دل میں شیطان ڈالنے نہیں دیتا کہ گناہ کتنے بھی کثرت سے ہو جائے, کتنے بھی کثرت سے گناہ ہو جائے, ایک مرتبہ صدق دل سے وہ توبہ کر لیتا ہے تو حدیث پاک جو ہے کہ سب کے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. حکیم الامت نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ تھوڑی سی بارود بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. تو اسی طرح سے یہ توبہ جو ہے یہ اس سے بھی بڑا بارود ہے گناہوں کے اڑانے کا. فرمایا کہ اسی طرح سے ایک توبہ جو ہے جتنے بھی گناہوں کثرت سے چاہے وہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیں تو توبہ کرنے سے وہ سب کے سب معاف اور صاف ہو جاتے ہیں. اسی لیے کسی گناہگار کو حقیق سمجھنا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہی وہ توبہ کر لے گا پاک و صاف ہو جائے گا. اور گناہگار کو حقیق سمجھنے والا خود حقیق ہے, وہ خود گناہ میں مبتلا ہے. کسی اللہ کے بندے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا, حقیق سمجھنا یہ جائز ہی نہیں ہے. وہ خود گناہگار ہو رہا ہے جو دوسرے آدمی کو گناہگار سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو تھوڑی سی محنت سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا راستہ اللہ کی طرف کھل جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک بارش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں, جو ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں, اور جو دوڑ کر چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یعنی کہ بندہ تھوڑا سا تھوڑی سی محنت کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کی بہت بڑی مدد فرماتے ہیں, بہت راستے اس کے کھول دیتے ہیں, بشرطے کہ اخلاص ہو, صدق دل سے ہو, صدق دل سے اللہ کو چاہے. اور بھائی اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ بڑی بری چیز ہے, اور وہ ایسی بری ہے کہ اگر نیک اعمال سے اس کا فاصلہ اللہ کے راستے میں دس قدم طے ہوا تو گناہ سے جو ہے اس کا یہ فاصلہ مائنس میں چلا جاتا ہے, پیچھے چلا جاتا ہے. گناہ بڑی خطرناک چیز ہے, اس سے بہت بچنا چاہیے. اور دوسری طرف یہ کہ جو آدمی گناہ سے بچتا ہے تو اس کا فاصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر نیکی کے ذریعے دس قدم بڑھتا ہے تو گناہ سے بچنے میں, اپنا دل توڑنے میں اس کا فاصلہ یوں سمجھیے کہ ہزاروں برس طے ہو جاتا ہے. کیونکہ دل کا توڑنا دل کا عمل ہے, اور دل کا توڑنا جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے, اس ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے. حدیث قدسی میں ہے بھی انا عند المنکسرتی قلوبہم, کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. یعنی کہ جو اپنا دل اللہ کے لیے توڑتا ہے تو سمجھو کہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنا مسکن ہی بنا لیتے ہیں, اس کو اللہ حاصل ہو گیا. دل کا توڑنا جو ہے وہ ہم سیکھ لیں, کیا ہے کہ بس گناہ نہ کریں, گناہ کا تقاضا ہو. حکیم الامت نے اس راستے کو بہت صاف فرما دیا ہے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ہمارے حضرت اس کو خاص طور سے بیان فرماتے ہیں کہ تصوف سراسر کیا ہے, چھوٹی سی بات ہے. فرمائے کہ جو وہ چھوٹی سی بات جو تمام تصوف کا حاصل ہے کہ طاعات کو بجا لانا, جن طاعات میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے ان طاعات کو بجا لانا, اور جن گناہوں کا تقاضا ہو ان تقاضوں کا مقابلہ کر کے غالب آ جانا اور اس گناہ سے بچ جانا. بس یہ کام فرمایا کہ جو جس کو یہ بات حاصل ہو گئی اس کو پورے تصوف کا سبھی کچھ حاصل ہو گیا. اور جو ہے فرمایا کہ یہی چیز تعلق معاللہ بڑھانے والی ہے, یہی تعلق معاللہ کی حفاظت کرنے والی ہے اور اس کو بڑھانے والی ہے, بنانے والی بھی ہے, حفاظت کرنے والی بھی ہے, بڑھانے والی بھی ہے. تو بس دو ہی کام کرنے ہیں کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور ہمارے دین کے اندر اتنا مزہ ہے, جائز کاموں میں اتنا مزہ ہے کہ گناہوں میں تو وہ مزے کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. گناہوں میں تو عارضی لذت ہوتی ہے، اس کے بعد پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا ہم اس کی معیشت کو تلخ کر دیں گے۔ پریشانیاں، بے چینیاں، جھگڑے، ناچاکیاں، رزق میں تنگیاں، بیماریاں، مہلک بیماریاں، ایسی بیماریاں جو لوگوں کی، ڈاکٹروں کی آج کل سمجھ میں بھی نہیں آتی، یہ سب پریشانیاں آسمانی بلائیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بطور کوئی مفر نہیں ہے۔ یہ ہم جو ہے اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں، اللہ کے ساتھ چپک جائیں، یعنی شریعت اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ بھائی پانچ کام ہم کر لیں، یہ کوئی اصول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی ان پانچ اعمال کی برکت سے ہم اللہ والے ہو جائیں گے، اللہ کو ہم حاصل کر لیں گے، مقصد زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ بھائی ایک کام تو ہم یہ کر لیں کہ ہم جو ہے گناہ سے بچنے والے ہو جائیں، گناہ سے بچیں۔ جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، بعض لوگ ظاہری گناہ ہی تک محدود سمجھتے ہیں کہ بس نگاہ کی حفاظت کر لی تو بس یہی سب کام ہو گیا۔ بات تو ٹھیک ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنے سے انسان کے دل کو شرم و حیا نصیب ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا نہ رہی تو پھر جو چاہو کرو، یعنی یہ حیا جو ہے یہ بنیاد ہے، اگر حیا نہ ہوئی تو آدمی سارے گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سالے میں یہی فرمایا ہے کہ حیا بڑا اچھا وقت ہے، اگر مخلوق سے پیدا ہو جائے تو وہ کام نہیں کرے گا جو مخلوق کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اور اگر اللہ سے یہی حیا اللہ سے پیدا ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا۔ تو یہ حیا پیدا کرنے والا ایک وقت ہے کہ یہ سرتاج ہے تمام جو ہے نیکیوں کا گویا، اور تمام گناہوں سے بچنے میں سب سے بڑی عبادت یہ نظر کی حفاظت فی زمانہ ہے، کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہمارے دل کو وہ حیا نصیب ہو جائے گی، ہمارا دل حیادار ہو جائے گا، کہ پھر باقی گناہوں سے بھی ہمیں بچنا نصیب ہو جائے گا، باقی نافرمانی کرنے سے بھی شرم آنے لگے گی، اللہ تعالی سے حیا پیدا ہو جائے گی۔ تو بلا شبہ یہی بات ہے، اور لیکن یہ کہ گناہ تو اور بھی ہے، اور جو باطنی گناہ ہے اس میں جو ہے ہماری بہت کوتاہیاں ہیں، غیبت ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں ہے، 100% اجتناب نہیں ہے، اور بعض لوگ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ ہے بہتان، یعنی اپنی قیاس آرائی سے کسی کا عیب بیان کر دیا، یہ ہے بہتان، جبکہ وہ بات اس میں نہ ہو تو اس کو بہتان کہتے ہیں، اس سے بھی بڑا جرم ہے، غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ آج ہی ہم نے حدیث شریف پڑھی ہے کہ جو غیبت کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، معافی نہیں کرا لیتا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے پاس مردہ لائیں گے، مردہ، کہ وہ اب وہ فرمائیں گے کہ تم اس کو کھاؤ، تو وہ مردے کو کھائے گا بھی، اور پھر بہت غل مچائے گا اور بہت اس کو ناگوار ہوگا۔ تو یہ آخرت کی سزا ہے، دنیا میں بھی غیبت کی سزا مل جاتی ہے کہ اس آدمی کی پھر وہ کوئی عزت نہیں کرتا، تو آدمی بے عزت اور ذلیل ہو کے رہتا ہے، رسوا ہو کے رہتا ہے، اور چہرے کا نور اس کا پھیکا پڑ جاتا ہے، اور اس سے بہت فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ یہ زنا سے بھی اشد ہے، کیونکہ زنا کے لیے توبہ ہے اور غیبت کے لیے محض اللہ سے توبہ کافی نہیں، بلکہ جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی کرانا وہ ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اشد من الزنا کہا گیا ہے، بہت برا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح سے بدگمانی ایسا مرض ہے کہ ہر ایک سے بدگمانی لے لینا، اس کے خلاف اپنے قیاس سے بدگمانی کر لینا کہ یہ ہمارے لیے برا چاہتا ہے، یا اس نے ہمارا برا کیا ہے، یا یہ برا آدمی ہے، یہ سب بدگمانی ہے۔ اس سے اکثر جو ہے لوگوں کے دل برباد ہو گئے، ایمان برباد ہو گئے، اور تنہا رہ گئے، اور کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں، یہ بدگمانی کا مرض ہے۔ اسی طرح حسد کا مرض ہے، کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کا چاہنا، اس سے ناخوش ہونا اور اس کا زوال چاہنا، یہ حسد ہے، یعنی وہ نعمت اس سے جاتی رہے۔ تو یہ بھی فرمایا بزرگوں نے حدیث پاک میں بھی ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور فرمایا کہ حسد کرنے والا ہمیشہ غمگین رہتا ہے، ہمیشہ ہم اس کو گھیرے رہتے ہیں، تو یہ حسد کی بیماری ہے۔ اسی طرح سے تکبر بہت بڑا مرض ہے، کہ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور جب اس کی حق بات بتلائی جائے تو اس کا انکار کرنا، غلطی نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ یہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی میں بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت یعنی دین میں بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائے. یہ تکبر ہی وہ مرض ہے جس نے شیطان کو مردود کرایا. بہرحال یہ گناہوں کی تو فہرست بہت بڑی ہے اور اس سے بچنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے, اور دنیا میں جو زندگی ہے وہ بھی ہماری بالغ ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, کہ جس نے نیک عمل کیا مومن مومن ہو یا مومنہ ہو, عمل صالح کیا ہم اس کی زندگی بالغ بنا دیں گے. گناہوں سے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے, بے چینی اور عذاب آتا ہے, اور نیکیوں سے اور گناہ سے بچنے سے زندگی پرسکون گزرتی ہے, پھول کی طرح ہلکی پھلکی رہتی ہے, اور لوگ بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, لوگ بھی اس کی طرف آتے ہیں اور اس پر گرتے ہیں. تو گناہ سے بچنا نمبر ایک کام یہ کہ ہم جس طرح ظاہری گناہوں سے بچتے ہیں اسی طرح سے ہم باطنی گناہوں سے بھی بچیں. ظاہری گناہ ہے شراب نہیں پیتے, چوری نہیں کرتے, ڈاکہ نہیں ڈالتے, کسی کو مارتے نہیں ہیں, نہ قتل نہیں کرتے, سور کا گوشت نہیں کھاتے, حرام کام حرام گوشت نہیں کھاتے, حرام چیزیں نہیں کھاتے, لیکن باطنی گناہ ہمارے جو ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. یہی تکبر ہے, حسد ہے, غیبت ہے, یا عجب کی بیماری ہے اپنے کو اچھا سمجھنا. تو ان باتوں سے کی طرف جو ہے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. تو گناہ سے بچنا, اور دوسرا کام یہ ہے کہ بھئی ہم اسباب گناہ سے بھی بچیں. سب جانتے ہیں اس وقت یہ اسمارٹ فون کا فتنہ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے, بچے کے پاس یہ ہے, اور ماں باپ نے بے سوچے سمجھے اپنی اولادوں کو بھی دلا دیا, اور خود بھی اس کے اندر اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو بالکل گویا ہم نے بھلا ہی دیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نہ صرف یہ کہ گناہوں کا یہ بہت بڑا پٹارا ہے, صندوقچہ ہے, جو بھی کہیے اس کو, صندوق ہے یا الماری ہے, جو کچھ بھی ہے, ایک دنیا اس کے اندر آباد ہے, اور ہاتھ میں بالکل ہاتھ کے اندر ہمارے گناہ موجود ہیں. جب چاہو اس کو کلک کرو, گناہ کی طرف چلے جاؤ. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا فتنہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ گمراہ عقیدے کے لوگ اس میں دین کے نام پر بہت کچھ الٹی سیدھی باتیں پیش کر رہے ہیں, عجیب عجیب خیالات اور اشکالات ڈال دیتے ہیں. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کہ فرماتے تھے کہ اگر دین بھی کسی گمراہ آدمی سے دین بھی سیکھو گے, قرآن بھی پڑھو گے, تو ظلمت پیدا ہوگی, اور اگر دنیا دیندار آدمی سے, اہل حق سے دیندار آدمی سے انگریزی بھی پڑھو گے تو نور پیدا ہوگا. تو اس قدر بچنا چاہیے ان گمراہ لوگوں سے کہ ان کے قریب بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ منع فرمایا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی بکواس کرتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, اور ان کے قریب بھی مت بیٹھو بلکہ وہاں سے اٹھ کر آ جاؤ, جاہلیت کی باتوں سے احتراز کرو. اب کیسے پتہ چلے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے طریقے بتلا دیے ہیں کہ کون لوگ جو ہے وہ قابل اعتبار ہیں اور مستند ہیں. ایک تو یہ کہ وہ شریعت اور سنت کا تابع ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ داڑھی کٹی ہوئی ہے, آج کل داڑھی بھی نہیں ہے اور ٹائی بھی باندھے ہوئے ہیں, کوٹ پتلون بھی پہنے ہوئے ہیں, لباس جو ہے بالکل کافروں جیسا, یہود و نصارہ جیسا, اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, بڑے بڑے بیانات ہو رہے ہیں, چرب زبانی کر کے لوگوں کو اپنا بنا رہے ہیں. قیامت کے قریب یہ قصہ ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی چرب زبانی سے پیسہ اٹھیں گے اور اپنی مشہوری اور سیاست چمکانے کے لیے آئیں گے, تو ان کو یہ فن حاصل ہوگا کہ وہ ایسی چرب زبانی سے لوگوں کا دل قبضے میں کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچنا ہے. جو شریعت اور سنت کا تابع نہ ہو اس کے قریب بھی نہ جاؤ, اور اس سے کبھی بھی دین کی بات مت سنو. اگر کان میں پڑ بھی گئی تو اس پر اعتبار نہ کرو جب تک کہ کسی عالم سے نہ پوچھ لو. تو سنت اور شریعت کی اتباع کرنے والا ہو, اور دوسرے یہ کہ کسی بزرگ کا صحبت یافتہ بھی ہو. یہ بہت ضروری بات ہے, بہت ہی ضروری بات ہے. مشاہدہ بھی ہے, تجربہ بھی ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے, قرآن پاک کی بھی آیت ہے, اتق اللہ وکونوا مع الصادقین, یا اگر تقویٰ چاہیے تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو, اللہ والوں کے ساتھ رہو. اگر یہ صحبت نہ اٹھائی تو جتنے علوم ہیں, اگر علوم ہیں بھی تو وہ معمول نہیں بنیں گے, وہ اس کا عمل پر نہیں ہوگا. وہ تو ایسے شخص سے بھی بچنا چاہیے. تو فرمایا کہ جو صحبت یافتہ نہ ہو اس کی عقل میں بھی نور پیدا نہیں ہوتا, اس کا راستہ بھی سیدھا نہیں ہوتا. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے, اور سیدھے راستے کی بتا دیا کہ کن لوگوں کا راستہ سیدھا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, اور انعمت علیہم یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کون سا ہے, اولئک مع الذین, کیا ہے؟
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبیین کا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ، یہ سب انعام یافتہ لوگوں کے راستے ہیں. اور جو آدمی خلاف سنت خلاف شریعت لباس پہنتا ہے، خلاف سنت اور خلاف شریعت گاڑی کو کاٹتا ہے، ٹپنا ڈھاکا ہوا ہے، تو یہ آدمی کیسے یہ صدیقین میں سے ہو سکتا ہے؟ نبی تو اب آئے گا ہی نہیں، لیکن صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ہمیشہ سے شعبہ قیامت تک کھلا رہے گا. لیکن کیا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سنت اور شریعت کے بالکل خلاف ان کا ظاہر ہو؟ اور تو ظاہر ہے کہ پھر ان کا باطن بھی ایسے ہی بدبودار ہوگا. تو ایسے لوگوں سے بہت بچنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ ایک تو یہ کہ بزرگوں کا صحبت یافتہ ہو، تیسرے یہ کہ بزرگوں کا اجازت یافتہ بھی ہو، اور چوتھی بات یہ کہ علماء حق کا اس سے حسن ظن بھی ہو کہ بھائی ہاں یہ ٹھیک آدمی ہے، اچھے آدمی ہیں. تو جس طرح دنیا کے معاملے میں کسی وکیل سے مشورہ کرنا ہو، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہو، کسی بلڈنگ انجینئر سے مشورہ کرنا ہو، تو ان میں سب سے ماہر کو تلاش کرتے ہیں کہ بھائی ہماری بلڈنگ کہیں خراب نہ ہو جائے، یا ہماری صحت کہیں خراب نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر جو ہے وہ عطائی ہو، صحیح ڈاکٹر نہ ہو. تو اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، اچھا طبیب تلاش کرتے ہیں، اچھا انجینئر تلاش کرتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پر اگر غلطی ہو گئی تو یہاں سے تلافی ممکن نہیں ہے. دنیا میں تو وہی اگر بلڈنگ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کچھ خرچہ کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی خدا نخواستہ کسی ایسے عطائی کی طرح کے ہتھے چڑھ گئے کہ جو عطائی بنا ہوا ہے، ڈاکٹر بنا ہوا ہے، عطائی ہے، تو وہی چلو پھر اب دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، غلطی ہو گئی. اسی طرح کوئی بھی معاملہ ایسا ہے اس کو دنیا کے اندر تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، آخرت میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اس لیے بھائی اس کو بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر، بہت دیکھ بھال کر، بہت چھانٹ پڑ چھانٹ پھٹک کر جو ہے ایسا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو اللہ والا ہو، سنت اور شریعت کا تابع ہو، اس سے ہم دین سیکھیں. بہرحال ایک چیز تو یہ ہو گئی، میں آج یہ بات اس طرح سے نکل چلی کہ موبائلوں میں اور کیبلوں کے اندر عقائد کو بہت خراب کیا جا رہا ہے. یہ گناہوں سے بھی زیادہ بڑھ کر بڑا فتنہ ہے کہ عقیدہ اگر خراب ہو گیا خدا نہ خواستہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اس لیے بھائی یہ اسباب گناہ سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. ایسی تقریبات جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی ہو رہی ہو، یا گانا بجانا ہو، یا مخلوط اجتماع ہو، یا وہاں کوئی مووی بن رہی ہو، جتنے بھی حرام کام ہیں اگر وہ حرام کام ہو رہے ہوں کلم کلا، تو یہ بھی اسباب گناہ میں سے آئے گا. اسی طرح سے دفتر ہے، وہاں میں بھی اگر نامحرم ہے اس سے کس طرح دور رہنا ہے، اپنے شیخ سے تدابیر کو پوچھتے رہے، تو اسباب گناہ سے دور رہنا، نمبر ایک اسباب گناہ سے بچنا، نمبر دو اسباب گناہ سے بچنا، اور نمبر تین یہ ہے کہ بھائی تمام جو اذکار شیخ نے بتائے ہو، جو بھی ذکر اللہ شیخ نے بتایا ہو، تسبیحات بتائی ہو، تو اس کو پابندی کے ساتھ کرنا. اس میں بھی بہت دفعہ کمزوری ہے، بہت لوگوں میں کمزوری ہے، اسی وجہ سے راستہ ہمارا طے نہیں ہوتا، اور ہم اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم تو جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم جو ہے چل کیوں نہیں رہے، وہ بات جو ہمیں کیوں نہیں پیدا ہو رہی جو ہم سنتے آ رہے ہیں قرآن و حدیث میں، بزرگوں کی باتوں میں، کہ قلب کو وہ سکون اور چین حاصل ہوتا ہے کہ اگر بادشاہوں کو بھی وہ سکون اور چین کی خبر ہو جائے تو وہ اس کو تلواریں لے کر دوڑ پڑے، لیکن یہ تلواروں سے تو حاصل نہیں ہوتی. فرمایا کہ یہ تو حاصل ہوتی ہے کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جانے سے. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری کہیں نہ کہیں کوتاہی، کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جدہ پہنچے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، عمرے کے لیے حاضری تھی وہاں. تو جب جدہ ایئرپورٹ سے مکے کی طرف روانہ ہوئے تو گاڑی میں بیٹھے تو گرمی خوب تھی، تو حضرت والا شاہ راؤ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جلدی سے ایئر کنڈیشن چلاؤ. تو جو ڈرائیور تھے انجینئر انوار صاحب، انہوں نے فوراً جو ہے پورا فل اے سی کھول دیا، لیکن دیکھا کہ حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد کہ بھائی گاڑی کیا بات ہے، ٹھنڈی نہیں ہو رہی، لگتا ہے کہ کوئی شیشہ کھلا ہوا ہے. تو اب دیکھا تو ایک طرف کا شیشہ کھلا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ بند کیا گاڑی پھر ٹھنڈی ہو گئی. تو حضرت شاہ رونق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ عارفین لوگ جو ہوتے ہیں ہر بات میں کوئی نہ کوئی اللہ کی نشانی، کوئی نہ کوئی عرفان کی بات دیکھتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ حواس کے پانچ شیشے ہیں، ایک سونگنے کی حس ہے، ایک دیکھنے کی حس ہے، ایک سننے کی حس ہے، ایک چکھنے کی حس ہے، ایک چھونے کی حس ہے، یہ ساری یہ پانچوں حواس خمسہ کہلاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ پانچ خواص جو ہیں یہ لذت درآمد کرنے کے پانچ دروازے ہیں. تو فرمایا کہ یہ پانچ شیشے ہیں گویا, یہ پانچ شیشے تھے گاڑی کے اندر, تو یہ پانچوں شیشے جب بند کر لیں گے ہم تو ان شاء اللہ تعالیٰ دل ہمارا ٹھنڈا ہو جائے گا. جیسے ایک گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا تھا تو ٹھنڈک نہیں پیدا ہو رہی تھی, اسی طرح اگر آنکھ کا شیشہ ہم نے چڑھا لیا, کان کا شیشہ چڑھا لیا, یا تو اور ہاتھوں کا شیشہ چڑھا لیا, ناک کا بھی چڑھا لیا, لیکن زبان کا شیشہ نہیں چڑھایا, یعنی زبان سے واہی تباہی بکتے ہیں, جھوٹ بک دیتے ہیں, یا کسی کو اذیت پہنچا دیتے ہیں, کسی کی غیبت کر دیتے ہیں, تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اسی وجہ سے جو ہے ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. جو سکون اور چین کی باتیں ہم سنتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی. ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر حقارت کا معاملہ, نفرت کا معاملہ, محبت کے بجائے نفرت کا معاملہ, جس طرح توازوں سے مسلمان بھائی کے ساتھ رہنا چاہیے اس کے خلاف ہمارے معاملات ہیں. دوسروں کو حقیر سمجھنا, اپنے کو اچھا سمجھنا, اور اسی طرح سے متکبرانہ چال چلنا, اور جو ہے بالکل بے رخی اور روکھا بند دکھانا, یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا. اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کشادہ روئی کے ساتھ اور گونا تبسم کے ساتھ ملنا چاہیے. تو یہ سب گناہ جو ہے ہمیں چھوڑنے ہوں گے, تو انشاءاللہ تعالی پھر ہماری گاڑی چل پڑے گی. بہرحال گناہ سے بچنا اور اسباب گناہ سے بچنا, دوری اختیار کرنا, اور تیسری بات یہ کہ جو ذکر شیخ نے بتایا ہو اس کو خوب پابندی کے ساتھ, چاہے دل لگے چاہے دل نہ لگے, ہم مزے کے بندے نہ بنے, دل کے بندے نہ بنے, ہم اللہ کے بندے بنے اور ہم اس ذکر کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں, اور جتنا ہو سکے ہم دل لگا کر ذکر کریں. دل نہ لگے تو کوئی بات نہیں, لیکن ہم دل لگائے جائیں. کھولے ہو یا نہ کھولے در, اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا, ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے. تو تین باتیں تو یہ ہو گئی, اور چوتھی بات یہ ہے کہ بھائی ہر کام ہم سنت کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کریں. ہم سوچتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, لیکن وقت پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کام کو ہمیں سنت کے مطابق کرنا ہے. سونے کی سنتیں ہوں, جاگنے کی سنتیں ہوں, اور وضو کو سنت کے مطابق کریں, اور اسی طرح نماز کو سنت کے مطابق سیکھیں اور اس کو نماز سنت کے مطابق ادا کریں, اور نماز میں جی لگانے کی کوشش کیا کریں. یہ نہیں کہ لاپرواہی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے نیت باندھی اس کے بعد کہیں غائب. اگر غائب ہو بھی گئے تو آپ پھر دوبارہ دل کو حاضر کریں, پھر غائب ہو گئے پھر دل کو حاضر کریں, یہی ہمارے ذمے ہے. اس بار بار حاضر کرنے پر اور اس پریشانی اور تشویش پر کہ یا اللہ دل ہمارا کہاں غائب ہو جاتا ہے پھر دوبارہ لے کے آتے ہیں, اس بار بار کی کوشش اور گر پڑنے پر خدا تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے. یاد رکھنا کہ یہ نماز میں جی لگانا جو ہے وہ بعض لوگوں کو بھاری معلوم ہوتا ہے, تو جتنا بھاری ہوگا جتنی کوئی نیک کام کرنا اتنا ہی اس پر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. تو ہمارا کام ہے جی کو لگانا, تو ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا. نماز ہو ہماری تو سنت کے مطابق, وضو ہو تو سنت کے مطابق, اذان اقامت ہو سنت کے مطابق ہو, اور اسی طرح سے سونا جاگنا کھانا پینا, حتیٰ کہ ملنا جلنا بھی سنت کے مطابق ہو. جیسے کوئی بڑا آدمی آ جاتا تھا اپنی قوم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہت تواضع سے پیش آتے تھے, اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرماتے تھے, عزت کا معاملہ فرماتے تھے جو اپنی قوم کا بڑا ہو. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ایسے معاملے میں اس طرح سے کریں, اسی طرح سے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے. گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں, اور گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی پہلے دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا. بعض لوگوں سے میں نے پوچھا تو ان کو بیچاروں کو یاد ہی نہیں, کتنے سال سے آتے ہیں لیکن دعائیں یاد نہیں ہیں, تو یہ بڑی بری بات ہے, بڑی غفلت کی بات ہے. بھائی دیکھو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آنکھ بند ہوتے ہی سارا عمل کا رجسٹر ختم ہو جائے گا. حالانکہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ پھر لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا جب وہاں یہ دینے کو آئیں گے. تو بھائی اس سے پہلے پہلے ہم اپنے وقت کی قدر کر لیں, سنتوں کو ہم سیکھیں بھی اور اپنے گھر والوں کو سکھائیں بھی, اور پیار نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو اس کے عمل پر مجبور بھی کریں. تو بھائی چار باتیں یہ ہو گئی کہ سنت کے مطابق ہر کام کو کرنا, اور پانچویں چیز یہ کہ صحبت کا اہتمام, نیک صحبت کا اہتمام کریں. یہ ایسی عبادت ہے میرے دوست اور عزیزوں, یہ بڑی پرلذت عبادت ہے. اپنے شہر کے ساتھ تھوڑی دیر صحبت میں بیٹھ جانا یہ دنیا اور مافیا کی دولتوں سے بہت کہیں بہت بڑھ کر ہے. ایک لمحہ اپنے شہر کے نیک صحبت میں گزار لینا یہ دونوں جہان کی دولت بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی. بس آج عمل کا معاملہ ہے, جس قدر ہو سکے اپنے مشائخ کے ساتھ جو ہے وہ وقت لگانا چاہیے. اور پانچواں اصل بات یہی ہے کہ جو آدمی صحبت کا اہتمام کرتا ہے در حقیقت اس کو ان چاروں باتوں کا اہتمام خود ہی نصیب ہو جاتا ہے. اگرچہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں بات ارشاد فرمائی ہے پانچواں کام کے صحبت اہل اللہ، لیکن فی زمانہ تجربہ اور مشاہدہ یہی ہے کہ جو نیک صحبتوں میں رہتے ہیں انہیں ان سب باتوں کا اہتمام نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. قال اذهب فی الدنیا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. رواه الترمذی. ترجمہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کوئی عمل ایسا بتائیے کہ میں جب اس کو کروں تو خدا اور خدا کے بندے مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی طرف رغبت نہ کر، خدا تجھ سے محبت کرے گا، اور اس چیز کی خواہش نہ کر جو لوگوں کے پاس ہے، یعنی جاہ اور دولت، لوگ تجھ سے محبت کریں گے. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ کے راستے کا پہلا قدم زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی ہے. پس جس کو حق تعالیٰ شانہ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے دل کو دنیا سے اچاٹ یعنی بے رغبت کر دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا ترک کر دیتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا اس کے گرد و پیش تو ہوتی ہے، اس کے دل میں نہیں ہوتی. دل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کو دل دے دینا، اور اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کو جسم دے دینا، یعنی جسم کو احکام شریعت کے تابع کر دینا. اور جو اللہ کا خاص ہو جاتا ہے وہ لوگوں کی جاہ اور دولت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، جس کے سبب محبوب عند الخالق ہو جاتا ہے اور عند الخلق بھی. صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ زہد کامل یہ ہے کہ دنیا پاس ہو اور پھر بھی اس کی طرف رغبت نہ کرے. حضرت علامہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا یا زاہد، آپ نے فرمایا کہ میں زاہد نہیں ہوں. زاہد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ دنیا ان کے پاس چلی آتی تھی اور وہ دنیا کو منہ نہ لگاتے تھے، اور ہم کس چیز میں زہد کریں، یعنی ان کے پاس مال تھا ہی نہیں تو اس لیے فرمایا کہ ہم کس چیز میں زہد کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، سنت تفکر. دوسری سنت یہ ہے کہ ذات حق تعالی میں غور نہ کریں بلکہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں غور کریں. کما فی الحدیث تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فانکم لن تقدروا قدرہ. تفکر کا تعلق خلق سے ہے نہ کہ خالق سے. کما قال تعالی شانہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی وہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں مخلوقات ہیں اللہ کی، ان میں غور کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کی، کیسی اس کی شان ہے. خود انسان کے اپنے جسم کے اندر کس قدر نشانیاں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ہی ہماری کتنی نشانیاں ہیں، یہ سب سے لے کر پیر تک کس قدر اس میں ہم تفکر کر سکتے ہیں، کم ہے، ابھی تو وقت نہیں ہے، ورنہ یہ کچھ نہ کچھ تو ہم بتا دیتے ہیں ان میں. کس دیکھو کہ ایک میدے کے اندر جو ہے وہ آدمی غذا کھاتا ہے تو شروع سے یہ جو عمل ہے ہمارا ٹکڑا توڑ کے کھانا منہ میں ڈالنا، منہ میں ڈالتے ہی لقمہ جو ہے اس کے اندر یہ مختلف منہ کے جو یہ جو تھوک ہے اس کو انگریزی میں انزائم کہتے ہیں، رطوبت ہے، یہ فوراً منہ میں آتے بلکہ منہ میں آنے سے پہلے ہی وہ رسنا شروع ہو جاتی ہے، سیکریشن شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر. اور منہ میں جیسے آپ دیکھیے کہ لیمو اگر کوئی سامنے کاٹ دے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، اسی طرح کھانا جب آتا ہے تو اسی وقت سے انزائم جو منہ کے اندر ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، زبان کے اندر رکھتے ہی اور انزائم حرکت میں آ جاتے ہیں، رطوبتیں حرکت میں آ جاتی ہیں. انسان اس کو چباتا ہے، چبانے کے دوران وہ ساری رطوبتیں اس میں مکس ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں. پھر اس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ حلق میں اتارنے کا اللہ نے کیسا انتظام فرمایا ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ سانس کی نالی ہے اور اسی کے ساتھ غذا کی نالی بھی ہے. تو کھانا جو کھاتا ہے انسان تو یہ نہیں کہ وہ سانس کی نالی میں چلا جائے, اگر سانس کی نالی میں چلا جائے تو موت ہی واقع ہو جائے گی اس کے. تو کس, لیکن دونوں ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہیں, کس قدر قریب ہے. ایک چھوٹا سا وال ہے جس کو کوا کہتے ہیں اردو میں, وہ اس کو بند کر دیتا ہے سانس کی نالی کو, اور غذا جو ہے وہ معدے کی نالی میں چلی جاتی ہے. اور معدے کی نالی کے اندر بھی مختلف رطوبتیں ہوتی ہیں, وہاں سے کام شروع ہو گیا. معدے میں کھانا پہنچتا ہے, اگر ہم غور کریں تو صبح سے لے کے شام تک ہم کس قدر مختلف قسم کی غذائیں کھا لیتے ہیں, ہلکی بھاری سخت نرم میٹھی نمکین اور مرچوں والی, اور گوشت ہے دال ہے گندم ہے, کیا کچھ ہم کھا لیتے ہیں. ٹھنڈا پانی بھی پی لیتے ہیں, برف بھی کھا لیتے ہیں, اور گنڈا گولا بھی کھا لیتے ہیں, برگر بھی کھا لیتے ہیں. سب کا سب ہضم کر لیتا ہے معدہ, کسی چیز کو واپس نہیں ڈالتا کہ یہ ہمارا اللہ نے ہمیں اس کے لیے نہیں بنایا, ساری چیزیں ہضم کر کے وہ نکال دیتا ہے نیچے سے. اسی طرح سے جو غذا معدے کے اندر پہنچ گئی, دیکھیے کہ جسم کے اندر بال بھی ہے, آنکھ بھی ہے, آنکھ کی روشنی بھی ہے, کان ہے تو کان کی سنوائی بھی ہے, کان کی ہڈی کیا ایک عجیب سی چیز ہے نرم سی, اور اسی طرح ہڈیاں کتنی سخت ہیں, گوشت ہے, کھال ہے, خون ہے, اور بال ہے, اور ناخن ہے. ہر چیز کی غذا اس معدے سے فراہم ہوتی ہے. یہ اسی غذا کے اندر سے خدا تعالیٰ نے بال کی غذا پیدا فرما دی, اسی غذا سے خدا تعالیٰ نے ناخن کی غذا پیدا فرما دی, اسی غذا سے خدا تعالیٰ نے دانت پیدا کر دیے کتنے سب چیز جن سے ہم چباتے ہیں, اور اسی غذا سے خدا تعالیٰ نے پٹھے پیدا فرما دیے, اسی غذا سے خدا تعالیٰ نے ان کے اندر رگوں کا جال بچھا دیا جو کتنی نرم و نازک رگے ہیں, اور ایسی عجیب عجیب باتیں یہ ڈاکٹر بتاتے رہتے ہیں کہ جس میں انسانی کے اندر یہ دیکھو کہ خدا تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ معدے کے اندر جو غذا گئی, بھلے آپ پانی روٹی صرف روٹی اور پانی کھائیں, اس میں بھی اس بال کی بھی غذا موجود ہے, دانت کی بھی غذا موجود ہے, خون کی بھی غذا موجود ہے, گوشت اور پٹھوں کی غذا بھی موجود ہے, رگوں کی غذا بھی موجود ہے, ہڈیوں کی غذا بھی موجود ہے. اسی طرح جس میں انسانی جتنی چیزوں پر مشتمل ہے, سب کی غذا ایک گندم کی روٹی میں بھی شامل ہے. حالانکہ گندم تو گندم ہے تو اس میں سب چیزیں نظر نہیں آتی, لیکن خدا تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے. معدے سے نیچے جاتا ہے کھانا تو خون کی جگہ چلا جا رہا ہے, خون بن رہا ہے, ایک طرف خون بن رہا ہے, ایک طرف فضلہ بن رہا ہے, ایک طرف پیشاب بن رہا ہے, ایک طرف جو ہے وہ جسم کی مختلف ضروریات کی مختلف چیزیں بن رہی ہیں. ذرا سا نظام بگڑ جائے, اوپر نیچے ہو جائے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, اسپتالوں میں بھاگنا پڑتا ہے. گردہ ہے تو گردہ جو ہے پانی کو فلٹر کر رہا ہے. اس قدر عجیب و غریب اور بڑا نظام انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. بہرحال یہ سنت تفکر ہے اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا. سورج چاند ستارے اللہ نے بنائے, آسمان بنائے, زمین بنائے, زمین میں ہے کس قدر درخت پودے پھول کس قسم کی چیزیں, یہ سب کے اندر تفکر کرنا یہ سنت تفکر ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے معقولات و مشروبات اور مرکوبات میں حلبہ یعنی میتھی عبد الرحمن بن قاسم سے مرفوعاً منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میتھی سے شفا حاصل کرو. خبز یعنی روٹی آپ کو شوربے میں توڑی بہت پسند تھی, روایت کیا اس کو ابو داؤد نے, اور آپ نے ایک بار گیہوں کی روٹی گھی سے چپڑی ہوئی کی تمنا فرمائی, چنانچہ ایک صحابی نے حاضر کیا مگر آپ نے گھی کے ذرف کو تحقیق فرمایا تو معلوم ہوا کہ سوسمار یعنی گوہ کے چمڑے کی کپی میں تھا. آپ نے فرمایا اٹھا لو, یعنی وہ جو یہ جانور کی کھال تھی. پہلے زمانے میں برتن جو ہے انہی چیزوں کے بنتے تھے, لکڑی کے اور کھالوں کے, اور مختلف جو ہے وہ ہڈیوں کے برتن ہوتے تھے, اور مختلف دھاتوں کے پیالے ہوتے تھے. غربت کا زمانہ تھا تو اس وقت وہ ایسے جانور جس کو گوہ کہتے ہیں اس کے چمڑے کی کپی میں تھا وہ گھی, تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو, آپ کو طبیعت کو ناگوار ہوا. حل یعنی سرکہ, آپ نے نوش بھی فرمایا اور تعریف بھی کی کہ سرکہ خوب سالن ہے.
دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ چھوٹے بڑے اعلانیہ پھر بھی جان کے کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں میرے مالک کریم سب گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ اتباع شریعت اتباع سنت کامل نصیب فرما دے. اے اللہ اتباع اقادر نصیب فرما دے. الہ العالمین اتباع اقادر نصیب فرما دے. اتباع سنت و شریعت نصیب فرما دے. الہ العالمین قرآن پاک سے خاص تعلق نصیب فرما دے. اے اللہ ذات عالی سے خاص تعلق نصیب فرما دے. اے اللہ سنتوں کی عشق و محبت عطا فرما دے. سنتوں کی قیمت عطا فرما دے. اے اللہ سنتوں کی قدردانی عطا فرما دے. اے اللہ اپنا نام عاشقانہ لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ذکر کو عاشقانہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام گناہوں کو ہمارے معاف فرما. الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جو بھی بھائی بیمار ہیں یا جو بھی گھر والے بیمار ہیں اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. الہ العالمین بے روزگاروں کو آسان و حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. الہ العالمین تنگی کو بدل دے فراخی سے. اے اللہ غموں کو بدل دے خوشی سے. اللہ پریشانیوں کو بدل دے خوشحالی سے. اے اللہ مصیبت کو بدل دے عافیت سے. اے اللہ ہمارا اپنے گناہوں سے پورا اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جنت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایسا ایمان نصیب فرما دے کہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر سانس آپ پر فدا کریں. الہ العالمین اپنا سچا عشق و محبت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. الہ العالمین میرے پیارے شیخ قطب زماں عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کہ جو بھی عوارض ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. حضرت کے کولیسٹرول بڑھ گیا ہے اور تھوڑی دیر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت کو خوب خوب عمر مبارک میں برکت کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ عمر مبارک میں برکت عطا فرمائے. اے اللہ صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. حضرت کے گھر والوں کو بھی صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. گھٹنے میں بھی تکلیف ہے اللہ اس کو بھی دور فرما. جتنی بھی تکالیف ہے اللہ ہماری ہمارے حضرت کی سب کی اور حضرت کے گھر والوں کی اور اللہ احباب و خدام کی سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. الہ العالمین جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما. اے اللہ ہمارے سلسلے میں برکت عطا فرما. خوب ترقی نصیب فرما. اے اللہ عاشقین سے اس حجرہ کو آباد فرما دے. اے اللہ اپنے عاشقین سے اس حجرہ کو آباد فرما دے. اے اللہ اپنے عاشقین سے اس حجرہ کو آباد فرما دے. الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنا مقبول بنا لے اپنا پیارا بنا لے. اے اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کو جذب فرما لے. الہ العالمین ہم سب کو ہماری اولادوں کو جذب فرما لے. اور اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. الہ العالمین جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام ہم سب کے لیے مقدر فرما دے. بلا استحقاق اے اللہ ہم کس کے بالکل بھی مستحق نہیں ہیں. اے اللہ آپ ہم پر بلا استحقاق کرم فرما دیجئے کہ ہم کو دنیا میں بھی اللہ اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما اپنی محبت اور معرفت سے پر جینا نصیب فرما. اے اللہ طریقۂ قادر پر جینا اور طریقۂ قادر پر مرنا نصیب فرما. عین سنت کے مطابق ہماری زندگیوں کو بنا دے اور کافروں اور غیروں کے طریقوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. نفرت عطا فرما دے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت نصیب فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غدا پر مرنا مر مٹنا نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینا نصیب فرما اور ایمان کامل اور اسلام کامل پر اور اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ دے کر اے اللہ جینا بھی اور مرنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.